ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. مسلمانوں کے درمیان اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو یہ کوئی غیر شرعی بات نہیں ہے، اختلاف ہو سکتا ہے، عقیدے میں اختلاف ہو جائے، عمل میں اختلاف ہو جائے، نماز یا نماز کی کسی مسئلے میں، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، کوئی بھی عمل ہو، اختلاف ہو سکتا ہے اور اس میں کوئی قباحت نہیں. البتہ اس اختلاف کا حل تلاش نہ کرنا اس میں قباحت ہے. اختلاف کو اس حال پہ چھوڑ دینا یہ غلط ہے، اس کا حل تلاش کیا جائے گا، اور اس کا حل شریعت کے مطابق ہونا چاہیے. غیر شرعی حل تلاش کرنا یہ بھی قباحت ہے. شرعی حل کیا ہے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر کسی مسئلے میں تمہارا اختلاف ہو جائے، ایک مسلمان کچھ کہتا ہے، دوسرا مسلمان کچھ کہتا ہے، یا مسلمانوں کی ایک جماعت کچھ کہتی ہے، مسلمانوں کی دوسری جماعت کچھ کہتی ہے، تو فرمایا کہ اس کا شرعی حل یہ ہے کہ اپنے اختلاف کو قرآن و حدیث کے آگے پیش کرو. ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تمہارا اللہ پر ایمان ہے تو تم یہی کرو گے، اگر تمہارا آخرت پر یقین ہے تو یہی کرو گے، اگر ایسا نہیں کرو گے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ نہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو نہ آخرت پر ایمان رکھتے ہو. تو شرعی حل یہ ہے کہ اپنے اختلاف کو قرآن و حدیث، قرآن و سنت کے آگے پیش کرو. اور غیر شرعی حل کیا ہے؟ کہ اپنے اختلاف کو برادری کے آگے پیش کرو، کسی وڈیرے کے آگے پیش کرو کہ فلاں جو کچھ کہہ دے گا ہم مان لیں گے. نہیں رہی، یہ غیر شرعی حل ہے. تو میں یہ کر رہا تھا، ایک اختلاف ہو سکتا ہے، ایسا ہوا. آپ ذرا صحابہ کی زندگیوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ چیز ملے گی، جن کے ساتھ آپ محبت کرتے ہیں، آپ کا ایک تعلق ہے، ان کے کردار کا جائزہ لیجئے. صحیح بخاری میں اور دوسری احادیث کی کتابوں میں ایک حدیث موجود ہے کہ ایک دن مسجد نبوی کے اندر بیٹھے بیٹھے صحابہ کے درمیان ایک مسئلے میں اختلاف ہو گیا. مسئلہ یہ تھا کہ عصر کی نماز کے بعد نوافل ادا کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے. عصر کی جب نماز ہو جائے اس کے بعد اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی اور کام نہیں ہے, دو چار چھ رکعتیں بغیر تحدید کے بغیر تعین کے اگر پڑھ لے تو جائز ہے کہ نہیں, تو بعض صحابہ نے کہا کہ جائز نہیں ہے اور بعض نے کہا جائز ہے. اب یہ اختلاف صحابہ کے درمیان ہو گیا. میں نے کہا کہ اختلاف ہو سکتا ہے, البتہ اس اختلاف کا شرعی حل ڈھونڈنا چاہیے, شرعی حل تلاش کرنا چاہیے. بعض صحابہ نے کہا کہ جائز ہے, پڑھ سکتے ہو. ان سے دلیل مانگی گئی کہ تم نے جو کہا کہ جائز ہے اس کی دلیل کیا ہے. میں پھر تکرار کے ساتھ جو ایک جملہ دہرا رہا ہوں اس پر غور کریں, اور وہ یہ ہے کہ صحابہ سے بھی دلیل مانگی جائے گی, اور دلیل اس سے مانگی جاتی ہے جس کی بات دلیل نہ ہو, جس کا عمل دلیل نہ ہو, اور جس کی بات یا جس کا عمل دلیل ہو اس سے دلیل نہیں مانگی جاتی. صحابہ سے دلیل طلب کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ صحابہ کا قول یا صحابہ کا عمل بھی دلیل نہیں. ہاں اگر کسی کا قول یا عمل دلیل ہے اور اس سے دلیل نہیں مانگی جائے گی, وہ خود دلیل ہیں, تو وہ صرف محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ جب کوئی بات کہیں گے تو کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کی دلیل کیا ہے, اس لیے کہ آپ کی بات خود دلیل ہے, آپ کا عمل دلیل ہے. یہ حق صرف محمد مصطفیٰ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیوں میری بہنوں, پیغمبر کا یہ حق آپ نے کسی اور کو نہیں دینا, یہ حق نبی کا ہے. نبی کا ادب کرو, احترام کرو, اور ادب اور احترام یہ ہے اللہ نے جو پیغمبر کو حق دیا ہے وہ کسی اور کو نہ دو. یہ حق نہ آپ نے اپنے باپ کو دینا ہے, نہ برادری کو دینا ہے, نہ استاد کو دینا ہے, نہ وقت کے بادشاہ کو دینا ہے, نہ کسی محدث کو دینا ہے. یہ حق کسی صحابی کو بھی نہیں دے سکتے, یہ حق ایک ہی ذات کا ہے, ایک ہی ہستی کا ہے, اور وہ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تمہارے پاس دلیل کیا ہے کہ تم نے کہا کہ عصر کے بعد نماز نفلی نماز پڑھنا جائز ہے, اس کی دلیل کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس کی دلیل یہ ہے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے عصر کی نماز کے بعد نماز پڑھتے ہوئے محمد مصطفیٰ کو دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے جب نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی ہے تو چونکہ آپ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے, آپ کی ذات ہمارے لیے آئیڈیل ہے, ہمیں پڑھنا چاہیے. یہ دلیل دی, یہ پیغمبر اسلام کا عمل پیش کیا بطور دلیل کے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے دوسرے لوگوں سے پوچھا کہ تم کہتے ہو کہ ناجائز ہے, تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ تم نے جو کہا کہ عصر کے بعد نفل پڑھنا ناجائز ہے, تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے کانوں سے سنا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عصر کے بعد نوافل پڑھنے سے منع فرما رہے تھے. انہوں نے پیغمبر کا عمل پیش کیا, انہوں نے پیغمبر کا قول پیش کیا, اور یہی دو دلیلیں ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جی ہاں, اگر کسی مسئلے میں کسی کو ہم سے اختلاف ہے تو اس کے حل کے لیے یا تو پیغمبر کا قول پیش کرنا ہوگا یا عمل پیش کرنا ہوگا. پیغمبر کے قول اور عمل کے علاوہ کائنات کے کسی آدمی کے قول یا عمل سے اختلاف کا حل نہیں ہو سکتا. یہ دو ہی چیزیں ہیں جس سے اختلاف کا خاتمہ ہو جائے گا. فلاں نے کہا فلاں نے کہا, ٹھیک ہے تمام علماء تمام اکابرین واجب الاحترام ہیں, ان کا ایک مقام ہے, ان کی ایک حیثیت ہے, ہم مانتے ہیں. اللہ تمام صحابہ تابعین تبا تابعین محدثین ائمہ دین ان کی خدمات کو قبول فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے, لیکن ان میں سے کوئی بھی اس قابل نہیں کہ ان کا کلمہ پڑھا جائے. جب کلمہ نہیں پڑھا جائے گا تو ان کی بات حجت نہیں ہے, دلیل نہیں ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ لوگ پیغمبر اسلام کا عمل پیش کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے اثر کے بعد نبی علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ نبی علیہ السلام اسلام نے عصر کے بعد نوافل پڑھنے سے منع کیا ہے. کیا کرنا چاہیے؟ فوراً اپنے آزاد کردہ غلام ابو قریب کو بلاتے ہیں. ابو قریب حاضر ہو جاتا ہے, یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اے ابو قریب جاؤ امہات المومنین کے پاس اور ان سے جا کر کہو صحابہ کے درمیان اس مسئلے میں اختلاف ہو گیا ہے, کچھ لوگوں کے پاس نبی علیہ السلام کا عمل ہے اور کچھ لوگوں کے پاس پیغمبر اسلام کا فرمان ہے. اب اس اختلاف کا حل کیا ہونا چاہیے؟ ابو قریب سیدھے سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پر دستک دیتے ہیں اور مسلمانوں کے اس اختلاف کو ام المومنین سید عائشہ کے آگے پیش کرتے ہیں. اس کا معنی یہ ہوا, ابن عباس نے یہ نہیں کیا کہ ٹھیک ہے جی کیا اختلاف کرنے ہیں, جن کا ذہن یہ ہے کہ پڑھنا چاہیے وہ پڑھتے رہے, جن کا خیال یہ ہے کہ نہیں پڑھنا چاہیے نہ پڑھیں. نہیں, اس کا حل تلاش کرو, حل ڈھونڈو. آج مسلمانوں کی کتنے فرقے ہو چکے ہیں, کیوں؟ یہ میرے آپ کی جمود کا نتیجہ ہے, سستی کا نتیجہ ہے. مجھے میری برادری نے جہاں کھڑا کیا بس میں وہی کھڑا ہوا, میرے باپ نے میرا ہاتھ تھاما, جو مجھے مسجد دکھلائی بس میں اسی کو جانتا ہوں, جس عالم کے حوالے کر دیا بس اس کی بات کو میں نے دین بنا لیا. نہیں, آنکھیں کھولنی چاہیے, تحقیقی دور ہے, غور کرو, تدبر کرو, مطالعہ کرو کہ آخر امت مسلمہ میں اختلاف کیوں ہے. ان کا معبود ایک ہے, ان کا پیغمبر ایک ہے, ان کی شریعت ایک کیوں نہیں ہے کہ ہر ایک نے اپنی شریعت جدا بنا لی, ہر ایک کا نظام قانون جدا ہے, کیوں ہے؟ اس کا حل کون تلاش کرے گا؟ اب کسی پیغمبر نے نہیں آنا, جبریل امین آپ کے پاس نہیں آئیں گے, اس کا حل آپ نے خود تلاش کرنا ہے اور کس طرح قرآن و حدیث سے کرنا ہے. سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوری بات کو توجہ کے ساتھ سنا اور آخر میں فرمایا کہ اے ابو قریب مجھے اس مسئلے کا کوئی علم نہیں ہے, ام سلمہ کے پاس جاؤ. اس سے معلوم یہ ہوا صحابہ کے دور میں بھی سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو محدثہ کہا جاتا تھا. کتنے صحابہ ہیں جو سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شاگرد ہیں. سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پردے میں بیٹھ کر جب صحابہ کو دین کی تعلیم دیتی تھی تو بڑھتے بڑھتے شاگردوں کی تعداد ہزاروں بڑھ گئی تھی. یہ علم اپنی جگہ پر ہے. آج ہوتا کیا ہے, اگر کسی مسئلے کو پیش کیا جائے اور اس کے حل کے لیے قرآن و حدیث کے دلائل دیے جائیں تو فوراً کسی نہ کسی شخص کو کسی ذات کو آگے لایا جاتا ہے کہ جی وہ نہیں جانتے تھے, کیا ان کا علم کم تھا؟ کیا آپ تک یہ حدیث پہنچ گئی ان تک نہیں پہنچی؟ کیا یہ مسئلہ آپ جانتے ہیں وہ نہیں جانتے؟ یہ کوئی جواب ہے؟ یہ کوئی جواب نہیں. جی ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک وقت کے محقق کے پاس وہ حدیث نہ ہو, وہ نہ جانتا ہو, اور اس کا ایک شاگرد ایک طالب علم وہ حدیث جانتا ہو. یہ تو ہو سکتی ہے. سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ابو قریب مجھے اس مسئلے کا حل معلوم نہیں ہے, ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاؤ. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کسی عالم کو کسی سوال کا جواب قرآن و حدیث سے نہ آتا ہو تو معذرت پیش کر دے, خود ساختہ جواب نہ دے. جب سے لوگوں نے خود ساختہ جواب دینا شروع کیے دین میں فتنے کھڑے ہو گئے, رکھنے کھڑے ہو گئے. ایک کا جواب دوسرے کے جواب سے ٹکرا رہا ہے. نہیں آتا تو کہہ دو کہ مجھے جواب نہیں آتا. اس میں آپ بھی کوئی توہین نہیں, کوئی تذلیل نہیں. ابو قریب کہتے ہیں کہ میں سیدھا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پر گیا, دستک دی, کون, نام بتایا, کیسے آنا ہوا, پورا ماجرا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے پیش کیا. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ابو قریب اصل کے بعد اکثر پیغمبر اسلام میرے گھر میں دو رکعتیں پڑھا کرتے تھے. میرے گھر میں اثر کے بعد پیغمبر اسلام دو رکعتیں پڑھتے تھے, میں نے خود دیکھا ہے. پھر کیا ہوا؟ فرماتی ہے کہ ایک دن میں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ تو اثر کے بعد نوافل پڑھنے سے منع کرتے ہیں اور آپ خود پڑھ رہے ہیں. تو نبی علیہ السلام تو اسلام نے فرمایا تھا ام سلمہ بات یہ ہے کہ ایک دن میں نے ظہر کی نماز پڑھائی, اس کے بعد کچھ لوگ میرے پاس آ گئے اپنا جھگڑا لے کر. میں وہی مصلے پر بیٹھے بیٹھے ان کے اختلاف کو دور کرتا رہا. اتنا دیر ہو گئی کہ مؤذن نے عصر کی اذان دے دی اور میں وہی کھڑا ہوا اور میں نے لوگوں کو نماز عصر کی پڑھائی. جب عصر کی نماز پڑھا کر فارغ ہوا تو مجھے خیال آیا کہ ظہر کے فرضوں کے بعد جو دو رکعتیں پڑھنی تھی وہ میری رہ گئی. تو اے ام سلمہ میں نے وہ دو رکعتیں اس دن پڑھی تھی عصر کے بعد, اور پھر میرا یہ معمول ہے, میری یہ عادت ہے کہ جب کسی کام کو شروع کرتا ہوں تو پھر ہمیشہ ہی کرتا رہتا ہوں. اس دن تو میں نے دو رکعتیں پڑھی تھی, جو دو رکعتیں رہ گئی تھی اب اپنے اس معمول کو چھوڑنا نہیں چاہتا, اس لیے عصر کے بعد پڑھتا ہوں. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اگر ہماری کبھی ظہر کے بعد دو رکعتیں رہ جائیں اور ہمیں موقع نہ ملے اور ہم عصر کی نماز پڑھ لیں تو ہم بھی دو رکعتیں ادا کر سکتی ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ام سلمہ اگر تمہاری ظہر کے بعد دو رکعتیں رہ جائیں اور تم نہ پڑھ سکو تو عصر کے بعد تم نہیں پڑھ سکتے, یہ محمد کا خاصہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم, نہیں پڑھ سکتے. ابو قریب واپس آتے ہیں, مسجد نبوی میں سارے لوگ خاموش ہیں, دو ذہن بن چکے تھے. ایک کا ذہن کیا ہے کہ عصر کے بعد نوافل پڑھ سکتے ہیں, دوسروں کا ذہن کیا ہے کہ نہیں پڑھ سکتے. ابو قریب کی انتظار ہو رہی ہے. ابو قریب کون ہے؟ یہ سیدنا عبداللہ بن عباس کا آزاد کردہ غلام ہے. قربان جائیں, یہ وقت کے صحابہ ایک غلام کی انتظار کر رہے ہیں, بات غلام کی نہیں, اصل میں انتظار اس فیصلے کی ہو رہی ہے جو فیصلہ قرآن و حدیث سے ہوگا. تمہارے پاس ایک غلام بھی قرآن کی آیت لے کر آ جائے, حدیث لے کر آ جائے, اس کی عزت کرنی ہے, اس کو لینا ہے, اور وقت کا حاکم بھی اگر قرآن و حدیث سے ہٹ کے بات کہے اس بات کو نہیں لینا. اسلام کی تعلیم یہی ہے. ابو قریب مسجد نبوی میں داخل ہوا, صحابہ نے پوچھا بتاؤ کیا ہوا, بڑی دیر لگا دی. جی ہاں دو جگہ پر مجھے جانا پڑا. سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے واضح کہہ دیا کہ مجھے اس کا جواب نہیں آتا. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ پوری تفصیل بتائی ہے جو میں لے کر آیا ہوں. یہ سنتے گئے جن کا موقف تھا کہ عصر کے بعد پڑھنی چاہیے, انہوں نے کہا ہم رجوع کرتے ہیں اس لیے کہ محمد مصطفیٰ کا فیصلہ آ گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے مصحابہ, یہ ہے ان کی سیرت, یہ ہے ان کی زندگی. آج یہ ذوق کہاں گیا, آج یہ جذبہ فوت ہو چکا ہے. آج اگر یہی جذبہ مسلمانوں میں آ جائے, اللہ جانتا ہے کسی مسئلے میں اختلاف نہ ہو. صرف پیغمبر اسلام سے محبت نہیں کر رہی, محبت سے کچھ تقاضا ہے. وہ تقاضا کیا ہے کہ اپنا عقیدہ, اپنا عمل, اپنا ہر عمل, اپنی خوشی, اپنی غمی, اپنے معاملات ہم نے قرآن و حدیث سے لے رہے ہیں. محبت پیغمبر سے, عقیدہ باپ والا, نماز کا طریقہ برادری والا, خوشی غمی کے معاملات جس طرح برادری کرے گی, جس طرح استاد کرے گا, نہیں رہی. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے محبت کرو اس کی اطاعت کرو. اطاعت محبت کا دوسرا نام ہے. کوئی بھی معاملہ ہو, دنیا کا ہو, دین کا ہو, کوئی بھی. حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, اچانک آپ کے کان میں آواز آئی, کھڑکی کا پردہ ہٹایا, آواز مسجد نبی سے آ رہی تھی, نماز کا کوئی وقت نہیں. دیکھا کہ یہ تیز آواز کس کی ہے, کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اس نے ایک آدمی کو پکڑا ہوا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ بھائی کتنے تم نے میرے ساتھ وعدے کیے, آج تم سے قرضہ لے کر چھوڑوں گا, ایک بائی معاف نہیں کروں گا, ہمیشہ ٹال مٹول, ہمیشہ کی معذرتیں, آج یہی دینا پڑے گا میرا قرضہ. آواز اتنا تھی, حتی ارتفعت اصواتہما سمعہما رسول اللہ وہو فی بیتہ. پیغمبر اسلام سن رہی, کعب بن مالک کو کوئی معلوم نہیں کہ میری آواز محمد مصطفیٰ سن رہے ہیں. پیغمبر اسلام نے تھوڑی دیر کے بعد وہی حجرے سے آواز دی, یا کعب. ایک دم گفتگو بند ہو گئی, لبیک یا رسول اللہ, جی ہاں حکم دیجیے. نبی اسلام نے وہی سے فرمایا, زا من دینک ہذا ای شطرا. یہ غریب آدمی محسوس ہوتا ہے اس نے تیرے جتنے بھی پیسے دینے ہیں آدھے پیسے اس کو معاف کر دو. قال قد فعلت یا رسول اللہ. پیغمبر اسلام کے جملے ختم ہوئے اور کعب بن مالک کے جملے شروع ہو گئے. فرماتے ہیں قد فعلت یا رسول اللہ, اللہ کے نبی جتنا آپ نے کہا ہے اتنا حصہ میں نے معاف کر دیا. بس بات ختم ہو گئی, کچھ نہیں کہا کہ اتنا بڑی رقم اتنی مدت پہ, نہیں نہیں, آگے تعویل نہیں کی جائے گی, کچھ نہیں ہے. یہ آپ کی محبت ہے, یہ مسلمان کا جذبہ ہونا چاہیے. آج خالی محبت نام پر اور کچھ بھی نہیں. محبت ہے, اطاعت نہیں ہے. نہیں میرے بھائیو, صحابہ محبت بھی کرتے تھے, اطاعت بھی کرتے تھے. اطاعت کا جذبہ اس قدر ہے کہ رضیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن ذہن بنایا کہ آج کے بعد جب تک زندہ رہوں گا رات کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چوکی داری کروں گا. بتایا کسی کو نہیں. عشاء کے بعد لوگ جا کر سو جاتے ہیں, رضیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوٹا پانی کا بھرتے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں, ساری رات جاگتے ہیں. کیوں؟ اگر پیغمبر اسلام کی کسی وقت آنکھ کھلے, قضائے حاجت کے لیے آپ کو باہر جانا ہو تو خادم پہلے پانی کا لوٹا لے کر کھڑا ہوا. یہ ہے صحابہ, یہ ہے ان کا کردار, یہ ہے ان کا جذبہ. اور بتایا کسی کو نہیں, نہ کسی صحابی کو بتایا, نہ محمد مصطفیٰ کو بتایا. روزانہ یہ معمول چل رہا ہے. اتفاق دیکھے کہ ایک رات نبی علیہ السلام اٹھے قضائے حاجت کے لیے, آپ نے اپنا دروازہ کھولا, دیکھا کہ ایک کونے میں ربیعہ لوٹا لے کر بیٹھے ہوئے. اے ربیعہ, تم یہاں کیسے؟ فرمایا جی ہاں صرف آپ کی خدمت کے لیے بیٹھا ہوا. تاکہ آپ کی ذات کو تکلیف نہ پہنچے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کب سے یہ کر رہے ہو؟ فرمایا کافی دن ہو گئے. اللہ کے نبی قضاء حاجت کے لیے گئے, واپس آئے, انہوں نے وضو کروایا. نبی اسلام اتنا خوش ہوئے, فرمایا سل تو ربیہ, آج جو کچھ مانگتے ہو مانگو, تمہیں دے دیا جائے گا. یہ پیشکش کرنے والے کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ. ربیہ کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے کچھ نہیں چاہیے, افعلک مرافقتک فی الجنہ, میری یہی درخواست ہے کہ میں دنیا کے اندر بھی اور جنت میں بھی آپ کا خادم بننا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ دنیا کے اندر بھی آپ کی خدمت کروں. آپ کا حکم ہے فوراً اس پر عمل کرنے والا سب سے پہلے ربیہ ہو, دنیا کے اندر بھی اور جنت میں بھی آپ کا خادم بننا چاہتا ہوں. آج ہمارے بھی دعوے ہیں, لیکن پیغمبر کے فرمان ہمارے سامنے پیش کر دیا جائے, اگر ہم اس کو رد کر دیں کسی کے قول کی وجہ سے, کسی کی رائے کی وجہ سے, کسی کے فتوے کی وجہ سے, بتاؤ اسی چیز کا نام احترام ہے؟ اس کو ادب کہیں گے؟ نہیں نہیں. میں نے کہا اختلاف ہو سکتا ہے, مگر اختلاف کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے فردوہ الی اللہ والرسول. کوئی معاملہ ہو, شریعت صرف قرآن و حدیث کا نام ہے. قرآن و حدیث سے ہٹ کر جو کچھ بھی ہے وہ دین اسلام سے خارج ہے. کوئی اسلام نہیں ہے, کوئی شریعت نہیں ہے. قرآن یہ بھی شریعت اور حدیث یہ بھی شریعت, اور کوئی تیسری چیز نہیں جس کو ہم شریعت کہیں. قربانی کے معاملات آ رہے ہیں, اس پر بھی آپ نے غور کرنا ہے کہ کوئی قربانی کا معاملہ, کوئی آپ کا عمل اگر قرآن و حدیث کے خلاف ہے اس کی کوئی شریح حیثیت نہیں. آپ ذرا علماء سے پوچھیں کہ جی آپ کہتے ہیں کہ کان کٹا نہ ہو, لنگڑا نہ ہو, کیوں نہ ہو؟ اگر ایک آدمی 70,000 کی گائے لیتا ہے, 70,000 کی گائے لیتا ہے, مسلمان ہے, حلال کمائی میں سے ہے, وہ لنگڑی ایک آنکھ سے کانی ہے, قربانی جائز ہے نہ جائز ہے؟ وہ مفتی صاحب کہیں کہ نہ جائز ہے. کیوں جی, کوئی حرام ہو گئی؟ بڑے جذبے کے ساتھ وہ لے کر آیا, نجائز کیوں ہے؟ وہ کہے گا اس لیے کہ اس میں عیب ہے, یہ عیب ہے, اور عیب دار قربانی کو اللہ قبول نہیں کرتا. آپ ان سے ذرا پوچھیں یہ آپ کو کہاں سے معلوم ہوا, کس نے کہا یہ عیب ہے؟ وہ جواب دے گا یہ عیب کہنے والے محمد الرسول اللہ ہے. ان سے ذرا کہہ دیجیے اللہ کے بندو کہ ٹھیک ہے, اگر عیب دار قربانی قبول نہیں ہوتی تو عیب دار نماز ہی قبول نہیں ہوتی. اگر حق میں عیب آ جائے وہ بھی قبول نہیں ہوتا. اگر خوشی میں عیب آ جائے, غمی میں عیب آ جائے, آپ کی کسی بھی عبادت کے اندر عیب آ جائے, اس کو اللہ قبول نہیں کرتا. آپ ان سے یہ بھی کہہ دیں کہ جس طرح قربانی کے اندر عیب آپ نے اس کو کہا ہے جس کو پیغمبر نے عیب کہا ہے, نماز کے اندر بھی وہ عیب ہے جس کو محمد مصطفیٰ عیب کہے گئے. قربانی بھی سنت کے مطابق, نماز بھی سنت کے مطابق, کوئی بھی عمل ہے سنت کے مطابق اگر کریں گے تو صحیح ہے, وگرنہ نہیں ہے. آپ کا اخلاص کیا ہوتا ہے؟ پیغمبر کی پوری امت میں سب سے اخلاص والے صحابہ تھے. لیکن آئیے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی کے دن, عید الاضحیٰ کے دن خطبہ دیا عید کا, اور فرمایا کہ سنو اب تم واپس جا کر قربانی کرو. اگر کسی مسلمان نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کی ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. ایک صحابی وہی کھڑے ہو جاتے ہیں, ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی میں تو قربانی کا گوشت کھا کر آیا ہوں. فرمایا وہ کیسے, تم نے کب قربانی کی؟ وہ عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہی سوچا, الیوم یوم اکل و شرب, آج کھانے پینے کا دن ہے. عید کے بعد, عید کی نماز کے بعد تو سبھی مسلمان قربانی کریں گے اور مدینے کے غریب لوگوں کے گھر پہنچائیں گے. میں نے کہا جلدی جلدی قربانی کر کے آج مدینہ کے غریبوں کے گھروں میں سب سے پہلے قربانی کا گوشت جائے تو ابو بردہ کا جائے. یہ جذبہ ہے, یہ اخلاص ہے, یہ دینی جذبہ ہے. کہ سب سے پہلے غریبوں کے گھر گوشت میرا پہنچے. صبح کو میں نے مسجد نبوی میں آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے, اس کے بعد میں نے آ کر جانور ذبح کر دیا تھا, غریبوں میں تقسیم کر کے خود بھی کھا کے رہا ہوں. میں کہتا ہوں اللہ کی قسم, اگر کسی کا جذبہ دین ہو مگر ہر مسلمان کے جذبے کو, اس کی سوچ کو, اس کے اخلاص کو, اس کے جذبات کو, اس کے تخیلات کو قرآن و حدیث سے آگے پیش کیا جائے گا. آپ نے پوری گفتگو سنی اور کیا فتویٰ دیا, فرمایا تل کا شاۃ لحم, یہ گوشت کا جانور تھا جو تم نے ذبح کیا. سب بہ مکان حال اخرا, اے ابو بردہ جاؤ اب قربانی کرو گے تو قربانی کا ثواب ملے گا. غریبوں میں گوشت تقسیم کر چکے ہو, خود کھا چکے ہو, لیکن قربانی کا ثواب نہیں ملے گا. قربانی کا ثواب تب ملے گا جب قربانی کرو گے محمد مصطفیٰ کے طریقے پر. جاؤ دوبارہ کرو, یہ ہے دین. سیدنا عبداللہ بن عمر, صحیح بخاری میں آتا ہے, قربانی کے دن چکر لگا رہے ہیں, ایک جگہ سے گئے, لوگوں کو دیکھا, انہوں نے اونٹ کو لٹایا ہوا ہے ذبح کرنے کے لیے, اونٹ کو لٹایا ہوا ہے. فوراً جا کر کہتے ہیں یہ بات تھا قیام مقیدتن, اس اونٹ کو کھڑا کرو. انہوں نے کہا کیوں؟ جی ہاں, فرماتے ہیں اس کو کھڑے نہر کرنا پڑے گا, لٹانا نہیں پڑے گا. ان لوگوں نے کہا کہ دیکھیں, لوگوں نے گائے کو لٹایا ہوا ہے, یہ فلاں نے بکری کو لٹایا ہوا ہے, آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کو کھڑے کھڑے نہر کرے؟ ابن عمر نے وجہ کیا بتائی. صحیح بخاری میں آتا ہے, فرماتے ہیں سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے بکری کو لٹایا ہوا ہے اس لیے کہ یہ پیغمبر کی سنت ہے, انہوں نے گائے کو لٹایا ہوا ہے پیغمبر کی سنت ہے, اور اونٹ کو کھڑا کر کے نہر کرنا یہ پیغمبر کی سنت ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ معمولی سا معاملہ, اس کو بھی ہم سنت کے مطابق دیکھیں گے. اللہ ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا فرما دے, اور اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کی سمجھ عطا فرمائے, اللہ ہمارے دلوں میں تحقیق کا جذبہ پیدا کر دے تاکہ قرآن و حدیث کو سمجھے تو اس پر عمل کرے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, فإن خير الكلام كلام الله, وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. یہ اوپر جگہ ہے, یہ جو ساتھی دروازوں پر کھڑے ہوئے ہیں ان کو چاہیے کہ تشریف لائیں. اوپر جگہ ہے, اوپر اس سائڈ پہ جگہ ہے مردوں کے لیے, آپ ذرا اوپر تشریف لے جائیں. آج انتظامیہ کے اجازت کے بعد یہ چند باتیں آپ کے سامنے کر رہا ہوں. پہلی چیز تو یہ ہے, ہماری جماعت کے بزرگ ہیں حاجی ابراہیم صاحب, پیر کالونی رہتے ہیں, انہوں نے 10 سال سے ایک رفاہی کام شروع کیا ہوا ہے, یہ بڑا اچھا کام ہے اور بڑا ایک جذبہ رکھتے ہیں. حالانکہ ایک تاجر آدمی ہیں, تاجر گھرانے سے تعلق ہے, لیکن لالچ یہی ہے کہ دین کا کچھ کام ہو جائے تاکہ اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دے. ان کی ان خدمات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ قربانی کے موقع پر اجتماعی قربانی کی ترغیب دلاتے ہیں, جو ساتھی حصے ملاتے ہیں تو جتنے قربانی کے جانور بن جاتے ہیں ان جانوروں کو قربان کرنے کے بعد ان کا گوشت موحدین تک پہنچاتے ہیں جو مستحق ہیں. پیغمبر اسلام کی حدیث ہے, لا یاکل طعامکم الا تقی, کوشش کرو کہ تمہارا رزق, تمہارا طعام, تمہارا کھانا متقی لوگ کھائیں. تقوی والے کھائیں, وہ زیادہ حق رکھتے ہیں. شیخ کو آپ کے حلقے سے کوئی شکایت بھی ہے کہ جب کبھی بھی انہوں نے یہاں درخواست کی ہے ساتھیوں نے کوئی پذیرائی نہیں کی, تو آج بھی یہ درخواست ہے کہ انہوں نے بینر لگا دیے ہیں, ٹیلی فون نمبر بھی ہے, مقامی جو ساتھی ہیں یہ بھی ان کو جانتے ہیں. آپ کوشش کریں کہ اگر آپ نے 2 یا 3 حصے رکھنے ہیں تو ایک حصہ ان کو آپ دیں تاکہ آپ کے موحد دینی بھائیوں اور بہنوں تک آپ کی قربانی کا یہ گوشت پہنچ سکے. امید ہے کہ میری اس مختصر سی بات کو آپ کافی سمجھیں گے. ایک تو یہ درخواست کرنی تھی, ضرور آپ نے دلچسپی لینی ہے, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے. مردوں کو بھی درخواست کر رہا ہوں اور عورتوں کو بھی درخواست کر رہا ہوں. دوسری درخواست یہ ہے کہ قربانی کے موقع پر لا محالہ آپ کی اپنی ایک سوچ ہے, اللہ تعالیٰ اس دینی سوچ کو قبول فرمائے. قربانی کے جانور کے جو چمڑے ہیں, کھالے ہیں, اس کے مختلف جگہیں ہیں, جہاں بھی آپ چاہیں, یہ مدارس ہیں, مجاہدین ہیں, دینی ادارے ہیں, مساکین ہیں, غربا ہیں, یہ سب اپنی اپنی جگہ پر حق رکھتے ہیں. میں اس کا معنی آپ کے سامنے یہ نہیں پیش کر رہا کہ اگر میں نے ایک ادارہ کھول لیا ہے تو بس وہی مستحق ہے. اس کے علاوہ جتنے دینی کام ہو رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سب میں برکت ڈالے اور یہ دین کے کام ہوتے رہیں. جب تک یہ دین کے کام ہوتے رہیں گے انشاءاللہ خیر ہی خیر رہے گی. انہی کاموں میں سے میرے مقامی یہاں دوست بھی جانتے ہیں, یہ جو میں نے مدرسہ قائم کیے ہے, یقیناً ایک پسماندہ علاقے میں مدرسہ کے قائم کرنا ایک آزمائش بھی ہے, ایک امتحان بھی ہے, اللہ تعالیٰ اس میں کامیاب فرمائے. تو اس سلسلے میں ہمارے مدرسے کے طلباء آپ بھائیوں تک پہنچیں گے, چمڑے کے حوالے سے, قربانی کے جانور کے کھال کے حوالے سے یہ ہمارے بھائی آپ تک پہنچیں گے. یہ ہمارے ادارے کے طالب علم ہیں, امید ہے کہ آپ تمام ساتھی ان کے ساتھ شفقت فرمائیں گے, اور اگر آپ ان کے ساتھ تعاون کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ یہ سب سے بہتر جگہ ہے, باقی جگہوں پر دو گے تو وہاں اجر کم ملے گا, یہاں زیادہ ملے گا, کچھ بھی نہیں, سارے اچھے کام ہیں. لیکن بہرحال چونکہ میں نے ایک کام شروع کیا ہوا ہے, میں اس حصے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں, امید ہے کہ آپ تمام ساتھی تعاون کریں گے. سر دست آج کا جو اعلان ہے وہ یہ ہے, جو ہم نے بلڈنگ لی ہے وہ بھی ایک امتحان ہی تھا, اللہ تعالیٰ کامیابی فرمائے. اس کے ساتھ بڑے مسائل تھے, بلوں کا مسئلہ تھا, پوری تفصیل میں نے مقامی ساتھیوں کو بتائی ہے, جو میرے بزرگ ہیں, شیخ عبد الغنی صاحب ہیں, بھائی صابر صاحب ہیں, یہ ساتھی تمام جانتے ہیں. اس کے دو بل کلیئر ہو چکے ہیں, ایک بل 90,000 کا تھا اور ایک 60,000 کا تھا, وہ کلیئر ہو چکے ہیں. اور دو بل جو ابھی تک باقی ہیں اس وقت میرے جیب میں ہیں, ایک تقریباً 48,000 کا ہے اور ایک تقریباً 12,000 کے قریب ہے. اور اب تو انہوں نے ایسا نوٹس لگا دی ہے, اب ساتھی پڑھیں گے, کہ اگر آپ نے ایک ہفتے کے اندر اس کا کوئی حل نہ ڈھونڈا تو ہم آ کر بجلی کاٹ کے چلے جائیں گے. تو آپ تھوڑا سا ہمارے ان معصوم بچوں پر ترس کرتے ہوئے, جو سارا دن قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کرتے ہیں, یہ آپ کے دینی بھائی ہیں, یہ آپ کی اولادیں ہیں, آج آپ ضرور پورے جذبے کے ساتھ تعاون کر کے جائیں, تاکہ ہماری یہ دینی پریشانی جو ہے اللہ کی توفیق سے دور ہو جائے. ہمارے ساتھی بھائی صابر صاحب, بھائی عبدالستار صاحب, یہ انشاءاللہ آپ کو گیٹ ملیں گے اور میں یہاں ہوں گا. آپ تمام تعاون کرتے جائیں, تمام بہنیں بھی اس میں حصہ ملیں, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خیر دے. بیماروں کے لیے دعا کریں, تمام بیماروں کو اللہ سے عطا فرمائے. اے اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی دور فرما. اے اللہ جو لوگ اس دنیا فانی سے صحیح عقیدہ لے کر فوت ہو گئے ہیں, اے اللہ ان کی آخت اچھی کر دے, ان کے قبر کے گناہ اور سختیاں جو ہیں وہ سب دور کر دے. اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین. یہ سوال بھیجا ہے, ایک طویل سا سوال ہے, جس ساتھی نے بھیجا ہے اس ساتھی کو چاہیے کہ وہ نماز کے بعد ضرور ملے, انشاءاللہ اس کو قرآن حدیث کے مطابق انشاءاللہ جواب دے دیا جائے گا. ان شاء اللہ